السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وكما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پڑھ لیجیے. مائک والے کو کم کرو, ادھر آخر والے کو بڑھو. واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان عزیز بھائیوں, ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس حوالے سے گزشتہ دو خطبات میں گفتگو ہوتی رہی. ایک افسوسناک تبدیلی جو جان بوجھ کر مسلم معاشرے میں لائی جا رہی ہے, وہ مسلمانوں کو ان کے مرکز مسجد سے دور اور بیزار کرنا ہے. آپ حضرات اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مسلمانوں کے ہاں محنت کے میدان دین کے حوالے سے مختلف رہے. کہیں دعوت و تبلیغ کا میدان ہے, کہیں درس و تدریس کا میدان ہے, کہیں تصوف اور سلوک کی منزلوں کے طے کرنے کا میدان ہے, کہیں مجاہدین کا میدان جہاد میں سرگرم عمل ہونے کا میدان ہے. میدان محنت کے یقیناً مختلف رہے ہیں, لیکن مرکز ہمیشہ دو ہی رہے ہیں, یا مسجد یا مدرسہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے نسل انسانی تک پہنچانے کے مرکز ہمیشہ یہ دو ہی رہے, مسجد اور مدرسہ. اور آج مسجد اور مدرسے سے مسلمانوں کو بیزار کرنے اور دور کرنے کی تحریک بہت عروج پر ہے. مسجدوں میں دھماکے, مدارس کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا, یہ سارا ایجنڈا دراصل ان لوگوں کا ہے جو مسلمانوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور آپ اس بات سے بھی یقیناً اتفاق کریں گے کہ اس وقت دینی تعلیمات کے مسلمانوں تک پہنچنے کا بڑا سورس صرف اور صرف مسجد رہ گئی. بچوں کی ابتدائی تعلیم اور انہیں دین سے شناسائی, گھروں میں ماں کے ذریعے یا ماں باپ کی تربیت کے ذریعے یا تعلیمی اداروں کے ذریعے ہوا کرتی تھی. آج ماں بھی اپنے منصب سے اور فرض سے غافل ہے, اور تعلیمی ادارے تو سرے سے بالکل اس میدان کو چھوڑ چکے ہیں. اب سوائے اس کے کہ مسجد کو صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے ٹھوس مسائل کو پہنچانے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے اور کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا. آج اسی حوالے سے آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی کہ مسجد کی مسلم معاشرے میں کیا حیثیت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ اور ان کی مرکزیت کا مقام ہے. مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت کا نشان ہے اور مسلم آبادی کا شعار ہے, یعنی آبادی کی ایک پہچان ہے. اس کی حرمت, اس کی طہارت اور نظافت اور اس کا تقدس اور احترام ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں رہا ہے. اسے تعمیر کرنے, مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کو آباد رکھنے کی خواہش ایمان کی علامت قرار دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, اور آپ نے یہ آیت پڑھی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر نماز با جماعت کا انتظار کرنے اور تلاوت اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کو نماز ہی کی طرح اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر کوئی آدمی باوضو ہو کر نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا نماز میں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مسجدوں میں حاضری کا شرف حاصل ہے, اور محروم ہیں وہ لوگ جو اہتمام سے مسجدوں میں نہیں آتے. میرے بزرگوں اور دوستوں, انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو زمین پر سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ قرار پاتی ہے. یہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی برکتوں سے مالا مال, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدى للعالمین, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ظاہری اور باطنی برکتوں سے مالا مال اور دنیا اسلام کا کعبہ اور قبلہ اور مرجع خلائق خاص و عام ہے, جس کی زیارت کے لیے دل تڑپتے ہیں, جذبات مچلتے ہیں, نگاہیں بے قرار رہتی ہیں, آنسو روا رہتے ہیں. معلوم نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس آرزو کو سینے میں دبائے کہ اللہ ہمیں زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے, اس زیارت کو سینے میں دبائے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور کتنے ہیں کہ یہ حسرت ابھی تک ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہے اور اسے پورا کرنے کی کوئی شکل انہیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن بے قراری ہے کہ وہ اپنی جگہ قائم. میرے بزرگوں اور دوستو, سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
خود حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام ہے جو سب سے پہلے اللہ کی زمین پر بحیثیت مسجد بنی. ثم قلت، قال قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ثم المسجد الاقصى، پھر اس کے بعد مسجد اقصى ہے جو تعمیر. محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین نے نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کی گائیڈنس اور نشاندہی کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس میں مسجد اقصی تعمیر کی. پھر ایک عرصہ گزرا اور خانہ کعبہ کی بنیادیں بہرحال موجود رہی، لیکن وہ کمرہ موجود نہ رہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے تعمیر کی، اور مسجد اقصی کو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر تعمیر کیا. مسجدوں کی تعمیر کا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلامات کا دور آیا. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے علاوہ آپ نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی. ابن ماجہ میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنی المسجد حیث ادرکت الصلاۃ، جہاں بھی نماز کا وقت آتا آپ نماز پڑھتے. خانہ کعبہ کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی. البتہ بعض صحابہ نے اپنے گھروں میں مسجد البیت کے طور پر چھوٹی چھوٹی جگہ نماز کے لیے مخصوص کی، جیسے کہ مسجد بیت صدیق اکبر ہے جس میں آپ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت کے کفار نے قرآن کی آواز پر وہی اعتراض کیا جو آج کے دور کا عالم کفر کر رہا ہے کہ قرآن کی آواز کو دباؤ ورنہ یہ دنیا میں انقلاب بپا کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی قباء کے مقام پر آپ ٹھہرے، اور وہاں آ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی. علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں یہ بات لکھی ہے کہ ہوا اول مسجد اس سے بعد النبوہ، یہ پہلی مسجد ہے جو اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کرائی. اور اس مسجد کی تعمیر کا جب آغاز ہونے لگا تو پہلا پتھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر سیدنا صدیق اکبر سے رکھوایا، اور تیسرا پتھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رکھوایا، اور پھر دیگر صحابہ نے بنیادی پتھر رکھے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی عمارت کا سنگ بنیاد کسی صالح بندے سے رکھوانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مسجد اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر پہلے روز سے ہی قائم ہوئی ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز ادا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس مسجد کے نمازیوں کی بھی اللہ نے تعریف کی کہ یہ ایسے نمازی ہیں جو صاف ستھرے ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چندہ گویا اس میں ڈالا بہین طور کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد قباء جاتا ہے اور مسجد قباء میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے, یہ حدیث آج بھی مسجد قباء کے محراب پر لکھی ہوئی ہے,
اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے.
مسجد دیکھو نمازیوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ صاف ستھرے ہیں, مسجد کی صفائی اور نمازیوں کا صاف ستھرے لباس میں پوری محبت سے مسجد میں آنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم جب بھی مسجد میں آؤ تو حاضری کے وقت اپنے پراپر لباس کے ساتھ آؤ, اپنا پراپر لباس پہن کے آؤ, مسجد میں بے خیالی کے ساتھ نہ آؤ, لباس کی کوئی پرواہ نہیں. اور کہتے ہی ہیں کہ جناب نماز تو درست ہے نا,
نماز تو صرف نیکر پہننے سے بھی ادا ہو جاتی ہے, ایسا نیکر کہ جس سے ناف بھی ڈھکی ہوئی ہو اور گھٹنوں تک ہو, اور کرتا نہ بھی پہنا ہوا ہو, بنیان نہ بھی پہنی ہوئی ہو, تب بھی نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ کبھی کوئی نیکر پہن کر گلینے میں گیا ہے؟
تقریباتی لباس مسجد میں نماز با جماعت بھی ایک تقریب ہے, اس میں کم از کم تقریباتی یا جو بہتر لباس میسر ہے وہ پہن کر آنا چاہیے, چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو, دھلا ہوا صاف ستھرا لباس, ایسا لباس جو ستر کو ڈھانپنے والا ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, ایسا نہ ہو کہ آدمی سجدے میں جائے تو اس کے اعضاء مزید نمایاں ہو جائیں, بلکہ اس کی پشت کا ایک حصہ جو ستر میں شامل ہے وہ بھی ننگا ہو جائے. مسجد قباء کے نمازیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, فرماتے یاتی کل مسجد صبا کل سبت ماشیا او راکبا, اللہ کے حبیب ہفتے میں سواری پر سوار ہو کر یا پیدل چل کے کم از کم ایک مرتبہ مسجد قباء میں ضرور آیا کرتے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں دو بار مسجد قباء میں ضرور تشریف لے جاتے, اور وفاء الوفاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ضرورت محسوس کرنے پر خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے. ایک دفعہ تشریف لے گئے, دیکھا کہ مسجد میں پتے پڑے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے, تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لاؤ. کھجور کی ایک دو ٹہنیاں توڑ کر لائی گئی اور آپ نے انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر ساری مسجد کا جھاڑو دیا. مسجد میں جھاڑو دینا اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. دو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر ہے, دو انبیاء کو اللہ نے حکم دیا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں. اللہ نے دونوں واحدنا الا ابراہیم و اسماعیل دو انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں, تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش یہ تو انبیاء کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند روز مسجد قباء میں ٹھہرنے کے بعد پھر شہر کی طرف روانہ ہوئے, تو مدینہ منورہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر. بنو نجار کے دو یتیموں کی جگہ تھی, بنو نجار قبیلے کے دو یتیموں کی جگہ تھی، ویران جگہ پڑی ہوئی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیمت لے لو، ہم جہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو کہ قیمت تو لیں گے لیکن آپ سے نہیں، اپنے اللہ سے لیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ یتیموں کا مسئلہ ہے اس لیے ہم قیمت ضرور دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے اس زمین کی قیمت ادا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ خود رکھی، پھر صحابہ کے ساتھ پہلا پتھر یعنی خود رکھا، پھر صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھا کر بنفس نفیس آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی زبان پر یہ ترانہ ہے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اس مسجد کو اللہ تعالی نے مرکز اسلام بنایا ہے. ابتدائی دور میں یہ مسجد بیک وقت پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھی، تعلیمی یونیورسٹی بھی تھی، فوجی چھاونی بھی تھی، جیل خانہ بھی تھی، وفود سے ملاقات کی جگہ بھی یہی مسجد تھی. حتیٰ کہ عیسائیوں کا وفد آیا، عیسائیوں کا وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مسجد نبوی کے صحن میں ٹھہرایا، بلکہ ان کے لیے خیمہ مسجد نبوی کے صحن میں لگوایا، اور ان کو کھانے کے لیے گھر سے خود اٹھا کر کھانا ان کے لیے لا رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اس خدمت کا موقع ہمیں دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، جب ہمارے مہمان ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کا خیال کیا تھا، میں آج ان کا خیال کروں. ان کی عبادت کا جب وقت آیا، ان کو بھی مسجد نبوی کے اندر صحن کے اندر عبادت کی اجازت. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، یہ عبوری دور تھا، یہ سارے کام مسجد میں سے لیے جا رہے تھے. بعد میں ان تمام کاموں کے لیے الگ الگ مقامات بنوا دیے گئے، تعلیمی ادارے الگ، جیل خانے الگ، دار الضیافہ الگ، اور دوسرے مقامات. آج ساری جگہیں الگ الگ ہیں، اور یہ بھی شرم یقیناً درست ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر سارے کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کی ادائیگی کو کیا مقام دیا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، آدمی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو بہرحال فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو گیا، ایک نماز کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے فرض ادا کر لیا. وصلاته فی مسجد القبائل بخمس وعشرین صلاۃ، اور قبیلوں اور بستیوں میں چھوٹی چھوٹی جو مساجد ہیں ان میں اگر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. وصلاته فی المسجد الذی یجمع فیہ بخمس مئات صلاۃ، اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھے گا تو ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد قباء میں نماز پڑھے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا. وصلاته فی المسجد الحرام بمئات الف صلاۃ، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے نماز پر 1,00,000 کا اجر، اسی طرح سبحان اللہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کہنے پر بھی 1,00,000 کا اجر، اور اگر کسی نے نماز جنازہ میں شرکت کی تو یقیناً اس پر بھی 1,00,000 ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں. بڑی محرومی ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ مسجد حرام میں جو ہی سلام پھرتا ہے تو ایسے لوگ اٹھتے ہیں جیسے ان کے نیچے کوئی کانٹے ہیں جو انہیں چب رہے ہیں، اور فوراً نفل شروع کر دیتے ہیں اور نماز جنازہ سے محروم رہ جاتے ہیں. نماز جنازہ کا اجر بہت بڑا اجر ہے. حضور نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اللہ اس کو ایک قیراط اجر کا عطا فرماتے ہیں، اور ایک قیراط فرمایا بہت پہاڑ کے برابر یا بہت بڑے پہاڑ کے برابر نام عمل میں اجر رکھتا ہوگا. اور اس ایک پہاڑ کو ایک لاکھ سے ضرب دے لیجئے، اور اگر چار پانچ جنازے ہیں تو چار پانچ لاکھ سے ضرب دے لیجئے. میرے بزرگوں اور دوستو، مساجد کے نظام کے ذریعے سے امت کو اکٹھا کرنے کا کس قدر انتظام کیا گیا ہے، ذرا غور کیجئے اس پر. ہفتے بھر میں ہر آبادی اور ہر محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کا مقصد ایک، رخ ایک، قبلہ ایک، امام ایک، ترانہ اور کلمات تلاوت ایک، دعا ایک، صفے سیدھی، دل سیدھے، مل کر کھڑے ہوں، دل مل جائیں، جسم کی صفائی، ماحول کی صفائی، دل کی صفائی، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، سب شریک ہو کر اس اسمبلی میں جمع ہو جائیں. تمام حرکات و سکنات میں امام کی آواز کے پابند اور امام کے ساتھ ایک طریقہ ہے جو امت کو سکھایا جا رہا ہے. پھر ہفتے کے بعد جمعے کے دن ایک قدم اور آگے، بستی بستی کے لوگ، مسلمان نہا کر دھو کر حسب استطاعت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، دنیاوی درجات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب اکٹھے ہو. پھر سال میں عید کا اجتماع اس سے بڑا، حج کا اجتماع اس سے بڑا، یہ تمام اجتماعات اس نظام مساجد کی برکت سے امت میں ہوتے ہیں. اور ان تمام اجتماعات میں، میرے جملے پر غور کیجئے، ان تمام اجتماعات میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق اور امیر کی اطاعت اور مان کر چلنے کا جذبہ بیدار کیا جاتا ہے. مان کر چلنا، ہیومن رائٹس کے نعرے سے، ہیومن رائٹس کے نعرے کے ذریعے کسی کی نہ ماننے کا ماحول اور ذہن بنایا جا رہا ہے. کسی کی نہیں ماننی، جیسے چاہو جیو، کوئی کسی کی نہیں ماننی، یہ ماحول ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں لایا جا رہا ہے. ہر ایک سے باغی، نفس کا بندہ، حالانکہ ایسا کرنے سے دوسروں کے حقوق یقیناً متاثر ہوتے ہیں. کوئی پابندی قبول نہیں، حتیٰ کہ ٹریفک کے سگنل کی پابندی قبول نہیں. یہ مزاج یقیناً نقصان دہ ہے. مسجد ہمیں ایک مزاج دیتی ہے، اور وہ مزاج مان کر چلنے کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن، اسی لیے قرآن اور احادیث میں نماز با جماعت پر بہت زور دیا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ دلیل ففی الآیت دلیل علی فریضۃ القیام فی الصلاۃ وادائہا فی المسجد. یہ آیت قرآن کریم کی نماز با جماعت ادا، نماز کی ادائیگی کی فرضیت اور اسے مسجد میں ادا کرنے کی کہ وجوب کو ظاہر کر رہی ہے. وعدم الاختصاص بمسجدہا، کسی مسجد کو خاص نہیں کرنا، جہاں بھی نماز کا موقع ملے با جماعت ادا کرے. علامہ ابو بکر جساس، ہمارے بزرگ گزرے ہیں امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی با جماعت ادائیگی واجب ہے، اور یہ آیت دلیل ہے. وذلک یدل علی وجوب فعل المکتوبات جماعتا لان المساجد بنیت للجماعات. مسجدیں قیام جماعت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور با جماعت نماز کی ادائیگی ایک طرح سے لازم ہے امت پر. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا الہدا علمنا سنن الہدا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ, اور ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے. الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي, ایسی مسجد جس میں اذان ہوتی ہے. وَإِن كُنْتُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُخْتَلِفُ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ, اور اگر تم گھروں میں نماز پڑھو گے اور سنت مسجد میں نماز پڑھنے کو ترک کرو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر رہے ہو. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ, اور اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو کے رہ جاؤ گے. صحابہ کے ہاں باجماعت نماز کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ اگر ایک مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو دوسرے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے تاکہ وہاں نماز باجماعت مل جائے. بخاری شریف میں ہے, وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ أُخْرَى آخر, حضرت اسود جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد میں جا کر کوشش کرتے کہ وہاں مل جائے. نماز با جماعت کی ادائیگی کو شعار دین قرار دیا گیا ہے. فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَكْبَرِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَعَلَامَاتِهِ, اور قرآن کریم میں اس کا حکم ہے, ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو, رکوع کرنے کے سال کیا معنی ہے, صلوا مع المصلین, نماز پڑھو ان کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں. یعنی پہلے ارکعوا میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے, اور دوسرے مع الراکعین میں فرمایا بفعلها مع الجماعہ, جماعت کے ساتھ پڑھنی. نماز با جماعت کی ادائیگی کا اس قدر حکم ہے کہ دوران جنگ صلاۃ الخوف کی با جماعت ادا کرنے کا قرآن میں طریقہ بتایا گیا. اسی تاکید کی وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں, بغیر شرعی عذر کے نماز با جماعت ادا کرنے سے پیچھے رہنا اس سے بڑا سختی سے روکا گیا, بہت سختی سے روکا گیا. ابو داؤد شریف میں اور بخاری شریف میں باب و وجوب صلاۃ الجماعت, باب ایک معین ہے جس میں با جماعت نماز کی ادائیگی کے وجوب کا ذکر ہے, اور اس میں یہ حدیث موجود ہے, لقد حممت ان آمر فتیانی, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو یہ حکم دوں کہ وہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر میں آؤں اور دیکھوں کہ جو لوگ گھروں میں نماز بلا وجہ سستی سے پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں نہیں آتے, لیست بہم علت, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن گھر میں پڑھ لیتے ہیں بس سستی کی وجہ سے, فأحرقها علیہم, تو میں آگ لگوا دوں. اب ذرا دیکھیے ذرا کس قدر اللہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے کہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہ ہونا معصیت کبیرۃ عظیمہ, یہ بڑی اور کبیرہ ایک غلطی ہے. لقد حددهم النبی بحرق منازلهم, حضور نے بڑا سخت ارشاد فرمایا اس حوالے سے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا ایک شخص کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ دن میں نفلی روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن جمعے میں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا, سستی کی وجہ سے بس پڑا رہتا ہے گھر میں. آپ نے فرمایا ہوا فی النار, ترجمہ خود ہی کر لو, پوچھنے والے پورا مہینہ ہر روز پوچھتے رہے. حضرت ابن عباس ہر روز یہی جواب دیتے رہے. اسی تاکید کے پیش نظر فقہاء امت کا اتفاق ہے کہ نماز کا با جماعت ادا کرنا واجب ہے, اور کچھ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں, کچھ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں. نمبر ایک, معذور. معذور کون ہے؟ بیمار ہے, مسافر ہے, بہت بوڑھا ہے, مسجد نہیں آ سکتا, عورت ہے, مستثنا ہے, نابالغ بچے ہیں, غیر عاقل ہے, نابینا ہے, اپاہج ہے, فالج زدہ ہے, قیدی ہے یا شدید بارش ہو رہی ہے یا شدید آندھی چل رہی ہے یا ناقابل برداشت سردی ہے یا راستہ غیر محفوظ ہے, ان صورتوں میں آدمی معذور ہے. ایک موقع پر بارش ہو رہی تھی شدید, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا مؤذن سے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ کیا کہو, الی صلوا فی الرحال, الی صلوا فی الرحال, اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو, بارش کی وجہ سے تمہیں یہاں مسجد میں آنا ممکن نہیں. اگر کسی آپ توجہ دیجئے, اگر کسی وجہ سے مسجد میں نماز کے لیے نہ آ سکے تو گھر میں گھر والوں کو جمع کر کے جماعت کرا لیا کریں. یہ بھی صحابہ کے معمول سے اس کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے. اور اس میں کیا ہوگا, پہلے مرد پھر پیچھے بچے اور پھر پیچھے عورتیں, بلکہ جو آدمی کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہا وہ گھر میں نماز با جماعت کی ادائیگی کا اس طرح سے اہتمام کرے تاکہ بچوں کو بھی شوق ہو اور خواتین بھی شامل ہو جائیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اس ساری گفتگو سے مسلم معاشرے میں مسجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے. مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا تھا کہ مسجد میں نماز کے اندر اپنے بھائیوں کو تلاش کیا کرو کہ وہ سب جماعت میں شریک ہیں یا نہیں ہیں. اگر کسی کو نہ دیکھو تو معلوم کرو کدھر گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا, تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ, اور اگر صحت اور تندرستی کی وجہ کے باوجود نہیں آ رہا تو اس کو احساس دلاؤ کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے فجر کی باہر نکلے, مسجد نبوی سے باہر نکلے. ایک دن صبح فجر کی نماز سے باہر نکلے, سلیمان ابن ابی حسمہ وہاں دیکھا کہ صفوں میں موجود نہیں ہے. یہ کلیکٹر تھے بلکہ منڈیوں کے ریٹ چیک کرنے والے تھے, صحابی ہیں, مسجد میں نہیں آئے. آپ پریشان ہو گئے کہ کیوں نہیں آئے. بازار جاتے ہوئے ان کے گھر چلے گئے, جا کے معلوم کیا, والدہ نکلی حضرت شفا. والدہ کہنے لگی, حضرت میرا بیٹا اس لیے نہیں آ سکا کہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا, صبح نماز سے پہلے اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور نیند کے غلبے کے باعث بغیر کسی ارادے کے مغلوب ہو کے سو گیا. اس وجہ سے باجماعت نماز میں شریک نہیں ہو سکا. نماز اس نے فجر کی پڑھی ہے گھر میں, تو آپ نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا, سیدنا عمر خود اس کے گھر چلے گئے, آواز دی, خود باہر نکل آیا. جب باہر نکلا تو آپ نے فرمایا مسجد میں نہیں آئے. اس نے عرض کیا, حضرت میں بیمار ہوں, صرف آپ کی آواز سن کر میں باہر نکل آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے بندے, اذان کی پکار پر نکلنا میری آواز پر نکلنے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ پکار تو اللہ کی طرف سے پکار ہے. اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی اور فلاح کی طرف. اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف, تو ساری کائنات کی کامیابیاں سمٹ کر اس وقت مسجد میں آ جاتی ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ. اور ایسے وقت میں خدا نخواستہ, خدا نخواستہ اگر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو تو مسجد میں جو لوگ موجود ہیں وہ یقیناً پھر بھی بچ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ, میرے بزرگوں اور دوستو, دور صحابہ میں اگر کسی کی نماز با جماعت رہ جاتی تھی تو سات سات دن تک وہ افسوس کیا کرتے تھے اور لوگ ان سے کہا کرتے تھے افسوس کہ تمہاری نماز رہ گئی، مسجد کے اس کردار کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس مرکزی مرکزیت کو ہم نے بھلا دیا. یا میں آپ سے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد میں نماز کی دعوت دی، بلکہ جس، میرے جملے پر غور کیجئے، جس امت کے ہر فرد کو 10 سال کی عمر سے لے کر موت تک یہ تربیت دی گئی ہو کہ وہ ایک امام کے پیچھے چلے گا اور ہر عمل میں اس کی ہدایات کے مطابق عمل سر انجام دے گا، اس امت میں تو اتحاد اور اتفاق کا مزاج یقیناً پیدا ہونا چاہیے. مسجد میں نماز با جماعت کی ادائیگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپس میں ایک اتحاد کی کیفیت پیدا کریں. ہم نے کئی بہانے بنا کر نماز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رکھی ہے. کبھی کہتے ہیں جناب یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں نماز تو دل کی ہوتی ہے بادشاہ. ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہماری بستی میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں. یہ خیر سے جو میڈیا میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، سیکنڈوں میں استخارے اور جناب سنت رسول کے باغی اور روحانیت کے امام بنے بیٹھے ہیں اور ان کے ذریعے سے دین منتقل ہو رہا ہے جو بے دینی کا خود شکار ہیں. یہ سب ڈرامے، بالکل اس جملے میں ذرا توجہ دیجئے، نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں، ہم اوپر چلے گئے. تو اللہ والے نے فرمایا انہم وصلوا، وہ واقعتاً پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، پہنچے ہوئے جہنم میں ہیں. اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اللہ تک پہنچانے کا نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ سنت کا راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ جھوٹے بہانے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے. ان بہانوں کو اللہ قبول نہیں کریں گے. یہ بہانے نفسانی خواہشات کے بنائے ہوئے بہانے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی، نفسانی خواہشات کی وجہ سے دور رہے نماز سے اور باجماعت نماز سے، فسوف یلقون غیا، جہنم کی ایک وادی ہے غی جس میں ڈالے جائیں گے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج پوری قوم حالات جنگ میں ہے. 65 کی اور دوسری جنگوں سے زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت 65 کی جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساری قوم اللہ کی طرف پلٹی تھی تو اللہ تعالی نے سرخرو فرمایا تھا. آج بھی ہمیں اس طرف پلٹنا ہے. پوری سرزمین وطن کے چپے چپے پر اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بستی اور یہ چپا سرزمین وطن کا امن و سکون سے انشاءاللہ مزین ہوگا. نماز کی طرف آئیے، مسجد سے وابستہ ہو جائیے. مسجد اللہ کی چوکھٹ ہے، اور اللہ کی چوکھٹ پر جب ہم خود کو ڈال دیں گے اور اللہ کے در پر دستک شروع کریں گے تو جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس پر دروازہ یقیناً کھل ہی جاتا ہے. آئیے پلٹیے اور اللہ کی توفیق ہو اس آدمی کی طرح جو نواب صاحب کا خادم تھا رمضانی, وہ گھوڑے کا سائز تھا, گھوڑے کی لگام پکڑ پکڑ کے آگے چلتا. ایک مقام پر نواب صاحب نے کہا, ٹھہرو یار, یہ بوڑ کا درخت ہے, بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ہم کچھ دیر آرام کریں گے, گھوڑا بھی پانی پی لے گا. تو نواب صاحب چار پائی پر بیٹھ کے حقہ پینے لگے, اور رمضانی نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اندر ساتھ چھوٹی سی مسجد تھی, وضو کیا اور جناب نماز شروع کر دی. اور نماز میں ذرا اپنے رب سے تعلق کوئی گہرا ہو گیا, ذرا قدرے نماز لمبی ہو گئی, سر دعا ذرا لمبی ہو گئی. اب نواب صاحب لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ کیوں نہیں رمضانی باہر آ رہا, تو غصے سے کہا کہ رمضانی تم باہر کیوں نہیں آ رہے, تمہیں کون باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو رمضانی نے کہا, حضور, جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو اللہ سے توفیق مانگو, اللہ گھر میں آنے کی توفیق دے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ حاضری کی توفیق دیتا ہے. اللہ کا اعلان تو سب کے لیے ہے, اب اس کے اعلان پر کان دھرنے والے بڑے خوش بخت ہیں. اللہ یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.